السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، قرآن مجید سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری انسٹرکشنز، بہت سارے احکامات، ڈوز اینڈ ڈونٹس موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے واقعات بتائے ہیں پچھلی امتوں کے، لیکن اگر ہم اس کو مضامین کے لحاظ سے سمجھنا چاہیں تو اس میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے توحید کی بات کی ہے اور رسالت، عقیدہ رسالت پر گفتگو ہوئی ہے اور آخرت پر گفتگو ہوئی ہے۔ اور اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ قرآن مجید کا اصل موضوع کیا ہے تو قرآن مجید انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اس کا اصل میں مدعا، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کس طرح سے ابدی کامیابی حاصل کر لے۔ اگر قرآن یہ چاہتا ہے کہ انسان ابدی کامیابی حاصل کر لے تو اب ہمیں قرآن سے یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن مجید کا مطلوب انسان کون ہے، قرآن کسی انسان کے اندر کیا ایٹریبیوٹس چاہتا ہے، کیا صفات، کیا کریکٹرسٹکس چاہتا ہے، اور وہ ایسے کریکٹرسٹکس کہ جو اللہ کے حضور میں جب وہ انسان پیش ہو تو اسے کامیابی سے ہمکنار کرے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن مجید کا مطلوب انسان۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بہت سارے مہمان تشریف رکھتے ہیں جو مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور حسب معمول جناب جاوید احمد غامدی صاحب بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جاوید صاحب، قرآن مجید کا اصل موضوع یہ ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انسانوں میں کچھ صفات ہوں ایسی جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہو تو سرخرو ہو اور کامیابی حاصل کرے۔ اگر میں اس کو موٹے موٹے الفاظ میں بیان کرنا چاہوں یا سمرائز کرنا چاہوں تو قرآن مجید کا مطلوب انسان کون ہے؟
اس کو دیکھنے کے کئی زاویے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ مجھ سے ایک لفظ میں پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن کا مطلوب انسان عبد الرحمن ہے۔ بالکل، وہ جو رحمان کا بندہ بن گیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے ان جنوں اور انسانوں کو اس لیے بنایا کہ یہ میرے بندے بن کر رہے ہیں۔ یہ جو احساس بندگی ہے، یعنی میں زمین کا آقا نہیں ہوں، میں کوئی خود مختار ہستی نہیں ہوں، میں آپ اپنا خالق نہیں ہوں، میں مخلوق ہوں، عاجز ہوں، درماندہ ہوں، اور میرا ایک پروردگار ہے جس نے مجھے وجود بخشا ہے، اس سے جو احساس بندگی پیدا ہوتا ہے، یہ جتنا گہرا ہوگا، جتنا راسخ ہوگا، جتنا عمیق ہوگا، اتنا ہی آپ قرآن کے مطلوب انسان بنتے چلے جائیں گے۔
ٹھیک،
تو اگر ایک لفظ میں تعبیر کیا جائے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے۔
بالکل صحیح۔
چنانچہ ہمارے ہاں جو دعوت کی تحریکیں اٹھی ہیں، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو ان میں سے جو اصحاب علم کی رہنمائی میں اٹھی، انہوں نے اپنا عنوان ایک ہی قائم کیا، یعنی یہ بندگی رب کی دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر جینے کی دعوت ہے۔ ہم انسانوں کو یہ شعور دلایا ہے پیغمبروں نے آ کر کہ تم زمین کے آقا نہیں ہو، تم خدا کے بندے ہو۔ یہ بندگی کا احساس کن کن صورتوں میں نمودار ہوگا، میری پوری شخصیت کا احاطہ کیسے کرے گا، یہ الگ تفصیلات ہیں، لیکن بنیاد کہاں سے اٹھتی ہے، بیج کہاں سے پڑتا ہے، وہ یہ ہے۔ اسی لیے جب پیغمبروں کا تعارف کرایا جاتا ہے تو عبدہ و رسولہ، یعنی وہ اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، ان کی پہلی حیثیت بندگی کی حیثیت۔ یہ حیثیت ہے تو اس کے بعد مراتب ہے، یہ حیثیت ہے تو اس کے بعد درجات۔ اس وقت بھی جس کو آپ مذہبی زندگی کہتے ہیں، اس کے مقابل میں جانتے ہیں آج کل کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ لبرلزم۔ یعنی اگر اس لفظ کے اندر آپ اتر کے دیکھیں، ظاہر ہے اس کی بھی کئی سطحیں ہیں، تو آخر میں اصل میں خدا سے آزادی ہی اس کے معنی نکلیں گے۔ اگر آپ اتر کے اندر دیکھیں فلسفے کی سطح پر، علم کی سطح پر، تو جس چیز کو پابندی کہا جا رہا ہے، وہ ایک پابندی وہ ہے جو ریاست لگاتی ہے، ایک پابندی وہ ہے جو کوئی معاشرہ لگاتا ہے، ایک پابندی وہ ہے جو کوئی نظم اجتماعی لگاتا ہے، لیکن جہاں سے انسان آزاد ہونا چاہ رہا ہے وہ اصل میں خدا کی آکائی ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام کا تعارف جب آپ کرائیں گے تو اب بندہ، یعنی میں نے اس کو قبول کر لی، ہم عباد الرحمن ہیں، یعنی خدا کے بندے ہیں۔ جیسے ہی میں خدا کی بندگی میں آتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی آزادی کو سرنڈر کر دیا ہے۔
صحیح ہے،
آپ کے سامنے نہیں، کسی حکمران کے سامنے نہیں، اس پروردگار کے سامنے جو میرا مالک اور آقا ہے، یہ سرنڈر کرنا ہے، جس کو عربی میں اسلام کہا جاتا ہے.
صحیح،
یعنی اسلام کے لغوی معنی ہی کیا ہے؟ ٹو سرنڈر، اپنے آپ کو حوالے کر دینا، خدا کے سامنے صرف گندہ کر دینا. تو یہ صرف گندگی کس اعتبار سے ہے؟ اس حیثیت کو تسلیم کرنے کے اعتبار سے ہے کہ میں بندہ ہوں اور میرا پروردگار ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جو عہد الست کی عبارات ہیں سورہ آراف میں، ان میں بھی مجھ سے پہلا سوال کیا پوچھا گیا ہے؟ الستو بربکم، میں تمہارا آقا نہیں ہوں، میں تمہارا مالک نہیں ہوں. تو مالک اور آقا کا اعتراف کر کے اپنے آپ کو بندگی کے مقام پر رکھنا، یہیں سے مذہب شروع ہوتا ہے، یہیں سے مذہبی زندگی شروع ہوتی ہے، یہیں سے میں ساری غلامی سے نکل کر ایک غلامی میں آتا ہوں جو ابدی غلامی ہے، اور وہ اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ میں بندہ ہوں کسی کا، اور وہ اس کائنات کا پروردگار ہے. تو ایک لفظ میں تو یہ ہے. اب اس کے بعد تفصیلات کے کئی پہلو ہیں. مثلا آپ اگر اس اعتبار سے پوچھیں گے کہ قانون کے پہلو سے کیا کیا چیزیں ہیں، وہ اور ہوں گی. اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ رویوں کے لحاظ سے کیا چیزیں ہیں، اب دیکھیے نا، مثلا جہاں قرآن مجید نے سورہ فرقان میں رویوں کے اعتبار سے بات شروع کی ہے، تو کہاں سے شروع کی ہے؟ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. تو اب یہاں یہ دیکھیے کہ ایمان، اخلاق کے مبادی ایک طرف رہ گئے. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے تکبر چھوڑ دی. اسی وجہ سے، یعنی یہ جو ابدیت ہے، اس کے مقابل میں کیا ہے؟ استکبار. استکبار کی پھر کئی شکلیں ہیں. آپ دیکھیے کہ ابدیت کا نتیجہ کیا ہے؟ جنت، خدا کی خوشنودی. اور استکبار کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، کوئی مستکبر جنت میں نہیں جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں انتہائیں یہی. اب استکبار صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کس حیثیت سے پیش کیا ہے. استکبار بنیادی طور پر اس حقیقت کے انکار کا نام ہے. یہ ابدیت کا احساس جو ہے، جب گہرا ہوتا ہے تو آپ کبھی دوسروں پر طعن و تشنیع نہیں کرتے، آپ کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھتے، آپ کبھی کسی کا تمسخر نہیں اڑاتے، آپ حق کو جاننے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں، آپ تعصبات کی بنیاد پر بات نہیں کرتے، آپ کا دل کھلا ہوتا ہے، آپ حقیقت کو ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. آپ خدا کی بندگی کے سوا کوئی چیز نہیں ہے کہ جس بندھن میں اپنے آپ کو باندھے ہوئے ہوں. تو اصل میں حقیقی مرد آزاد اور مرد حر پیدا ہی اس سے ہوتا ہے، لیکن دنیا کے لحاظ سے. پروردگار کے سامنے وہ ایک بندہ ہے حقیر، بندہ ہے ناچیزی ہوتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، میں عاجز مطلق ہوں. تو یہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے.
ٹھیک. لیکن جاوید صاحب، یہ مجھے بتائیے کہ آپ نے اپنی بہت سارے اور بھی پروگرامز میں بتایا، اور ابھی بھی آپ نے اشارتاً یہ بات کی کہ اصل میں احساس بندگی جو ہے وہ یہ پیدا کر، ایک یہ تصور پیدا کرتا ہے کہ مجھے ایک دن میرے رب کے آگے، میرے خالق کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ جو عہد الست کا آپ نے ذکر کیا، عہد الست ہمارے اندر موجود ہے اور فطرتاً توحید ہمارے اندر بلٹ کر دی گئی ہے. تو ایسا کیوں نہ کیا گیا کہ فطرتاً آخرت کا وہ تصور بھی بلٹ کر دیا جاتا، توحید بھی بلٹ ہوئی ہوئی ہے، تو نہ قرآن کی ضرورت پڑتی، نہ رسولوں کی ضرورت پڑتی، بلکہ چونکہ انسان کے فطرت میں توحید ہوتی اور آخرت ہوتی، تو انسان خود بخود جو ہے وہ اپنی اصلاح کرتا رہتا، ایک دوسرے کو توجہ دلاتا رہتا، رسولوں کا سلسلہ اور کتابوں کا سلسلہ پھر اس کی ضرورت نہیں پڑتی.
دیکھیے، بات یہ ہے کہ انسان کو پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کیسی مخلوق بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے. وہ کوئی روبوٹ کی طرح کی چیز نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک شاہکار ہے. اس میں حسن تخلیق اپنے کمال پر پہنچا ہے. تو اس میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دے کر مجھے بھیجا ہے کہ تمہارا ایک پروردگار ہے، جس طرح مجھے یہ احساس الہام کیا ہے کہ نیکی اور بدی کے دو الگ الگ راستے ہیں، یا جس کو آپ خیر و شر کا شعور کہتے ہیں، وہ دے کے بھیجا ہے. اسی طرح مجھے ارادہ و اختیار بھی دیا ہے، یعنی اب مجھے استعمال کرنا ہے، اور ارادہ و اختیار کے ساتھ کچھ آفات بھی لگا دی. وہ آفات ایک پہلو سے دیکھیے تو میری زندگی کا حسن ہے، دوسرے پہلو سے آفات ہے. وہ کیا ہے؟ وہ میری خواہشات، میری رغبات. مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا،
بالکل ٹھیک ہے،
اور کیونکہ یہ عرصہ امتحان ہے، مجھے اس امتحان سے گزرنا ہے، تو اس لیے یہ متصادم چیزیں دے دی گئی ہیں. میں ان سے شکست کھاتا ہوں. جب میں ان سے شکست کھاتا ہوں تو دونوں جانب غلطی کرتا ہوں، یعنی کبھی علم کے حدود متعین کرنے میں، کبھی عمل کے حدود متعین کرنے میں.
ٹھیک.
میں آپ کو مثال دے کے بتا سکتا ہوں کہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ میں اپنے علم میں اللہ تعالیٰ سے انحراف پر چلا جاتا ہوں، بعض اوقات اللہ کی طرف سفر کرنے میں حدود سے نکل جاتا ہوں. اس کی مثال صوفیانہ مذاہب،
رہبانیت، بالکل ٹھیک.
اچھا، اسی طرح میں عمل کے معاملے میں بھی اسی طرح کے اقدامات کرتا ہوں، یعنی صرف یہ نہیں کہ دنیا کا اسیر ہو کے رہ جاتا ہوں، بعض اوقات دنیا کو چھوڑنے کے عمل کو انتہا تک پہنچا دیتا ہوں. آپ کبھی مسیحی رہبانیت کی تاریخ پڑھیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لوگوں نے کیا کچھ کر ڈالا، اپنے آپ کو کیسی اذیتیں دیں، کیسی مشقتوں میں ڈالا، کس طرح مناروں کے اوپر جا کر بیٹھ گئے. اب بھی آپ دیکھیے کہ جو رہبانیت مزاج مذہب ہے وہ کس طرح سے انسان کو ساری دنیا سے کاٹ دیتے ہیں،
دین میں گلو کبھی کر لیتے ہیں.
یہ وہ جگہ ہے کہ جس میں پھر اختلافات پیدا ہوں گے، کیونکہ انسان آزادی سے سوچتا ہے. اس میں یہ ضرورت پڑی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ ضرورت اس لیے پڑی، کان الناس امتن واحدہ، ضرورت پڑی، اس کے بعد اختلافات پیدا ہو گئے، یعنی تعبیر کے اختلافات، فہم کے اختلافات، عمل کے علم کے ساتھ ربط کے اختلافات. یہ جب پیدا ہو گئے تو اس کے بعد فباعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اب نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا،
ٹھیک،
تاکہ وہ بشارت دیں، وہ انذار کریں. وانزل معہم الکتاب، ان کے ساتھ اللہ نے کتاب نازل کی، کس لیے نازل کی؟ لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فی، تاکہ وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کرتے. تو یہ فصل نزاعات، فصل اختلافات ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کا بندوبست کیا ہے،
ٹھیک.
یعنی ضرورت یہ ہماری تھی کہ ہم انسانوں کو کہیں یہ ہمارا جو علم اور عمل ہے یہ حدود سے متجاوز نہ کر دے. اس کے لیے اللہ کا کرم ہوا، اس کی عنایت ہوئی، اس نے اپنی کتاب نازل کر دی. ابھی میرے پاس کل کچھ اہل علم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا، اور سوال کیا کیا، سوال یہ کیا کہ قرآن مجید تو عربی زبان میں ہے، ایک قوم پر نازل ہوا تھا، اس کا لب و لہجہ، اس کا پس منظر، وہ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل تھیں، ہم کیوں اس کی پابندی کریں؟ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ قرآن مجید کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ ایک عدالت بن کے آیا تھا، وہ تو اس قوم کے لیے تھا، لیکن اس کی جو ہدایت ہے وہ قرآن کی ضرورت ہے یا میری ضرورت ہے؟
میری ہے،
وہ میری ضرورت ہے. تو اگر مجھے واقعی طلب ہدایت ہے تو پھر میں یہ کروں گا جو آپ کہہ رہے ہیں، یعنی پھر تو مجھے، آپ عربی کی بات کر رہے ہیں، کہیں یونانی میں بھی کچھ ملے گا تو جا کے پوچھوں گا اس کو. تو آپ معاملے کو ادھر سے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ پر آپ کو یہ احسان فرما رہے ہیں، اس نے کرم فرمایا، عنایت فرمائی، وہ کہیں اپنی کتاب کسی کفل میں رکھ دیتا اور چابی بھی گم کر دیتا. اگر مجھے سچی طلب ہے تو میں ڈھونڈتا اس کو. آپ ادھر سے دیکھیے کہ وہ کتنی بڑی نعمت ہے جو ہم کو عطا ہوئی ہے، یعنی وہی ایک کتاب ہے جس کی کسوٹی پر پرکھ کر میں آج صوفیانہ مذاہب کو دیکھ سکتا ہوں، میں فلسفے کو دیکھ سکتا ہوں، میں سائنس کے اکتشافات کو دیکھ سکتا ہوں، اور ایک فیصلہ کن جگہ پر پہنچ سکتا ہوں کہ میرے پروردگار کا راستہ یہ ہے. اگر آج اس کتاب کو بیچ میں سے اٹھا لیجئے تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اتنی بڑی نعمت کو میں محض اس لیے ایک طرف رکھ دوں کہ وہ تو عربی میں ہے.
ٹھیک جی، کوئی کوشچن ہے یہاں پر آپ کی؟
جی سر، میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ دنیا میں نیکی کے جو ہے بیان کرنے کے بہت سے فلسفے ہیں، تو قرآن کی نظر میں نیکی کیا ہے؟
قرآن مجید نے اس کا آیہ بر میں جواب دیا ہے،
لیس البر،
اور اس میں لفظ بر کو بھی استعمال کر کے ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھا دیا ہے. یعنی نیکی کے لیے، نیکی تو ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں ایک فارسی لفظ ہے جو رائج ہے، لیکن قرآن مجید نے جو بر کا لفظ استعمال کیا تو بر کا مطلب ہے ایفائے حقوق. ایک لفظ ہی سے یہ بیان کر دیا کہ حقیقت کیا ہے نیکی کی. ہم اس دنیا کے اندر جیسے ہی آنکھ کھولتے ہیں تو ایک ہمارا بدن ہے، ہمیں ایک جسم دیا گیا ہے، ظاہر ہے اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، اس سے متعلق بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہم کچھ کھاتے پیتے ہیں، اس میں طیب اور خبیث کی تقسیم ہو جاتی ہے، لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے وہ میرا اور آپ کا اخلاقی وجود ہے. آپ اخلاقی وجود کی تحلیل کریں، اینالائز کریں اس کو کیا چیز ہے، تو یہ سب کا سب اصل میں آپ کے گرد و پیش میں پھیلے ہوئے آپ کے رشتوں کے حقوق ہیں، یعنی ماں کا حق، باپ کا حق، بیوی کا حق، شوہر کا حق، اولاد کا حق، اعزہ اقربا کا حق، معاشرے کا حق، پڑوسی کا حق، اور اگر آپ کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے تو آپ کے ماتحتوں کا حق. تو یہ سب ایفائے حقوق، اور ایفائے حقوق کی اس فہرست میں سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اس پروردگار کا جو آپ کا خالق. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکی کی حقیقت قرآن مجید کے نزدیک ایفائے حقوق ہے، یعنی لوگوں کے حقوق کا احساس کرنا، اس کو سمجھنا. اور میں پھر عرض کر دوں کہ لوگوں میں ہم ماں باپ، رشتہ دار، اعزہ، ان کو تو مانتے ہیں، سب سے بڑا ہمارے ساتھ تعلق کس کا ہے؟ ہمارے خالق. یہ اخلاقی تقاضا ہے کہ جو میرا خالق ہے میں اس کے حقوق پہچانوں. میں جب نماز میں سر سجدے میں رکھتا ہوں، میں جب اس کے لیے کھانا پینا اپنے اوپر ممنوع قرار دیتا ہوں، میں جب لبیک لبیک کہتے اس کی طرف بڑھتا ہوں، میں جب اپنے مال سے کچھ حصہ نکال کے دیتا ہوں، تو میں درحقیقت اس پروردگار کا حق ادا کر رہا ہوتا ہوں، اس کے حقوق متعین کر دیے گئے ہیں۔ تو قرآن کے نزدیک نیکی ایفائے حقوق ہے۔ آگے پھر اس کی اسی آیت میں تفصیل کر دی، یعنی خدا پر سچا ایمان لایا جائے، آخرت پر سچا ایمان لایا جائے، وہ آت المال اعلیٰ حبی مسکین و یتیمن واسیا، پھر اپنا مال آپ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہی چیزیں ہیں کہ جن کو پھر کہیں کسی پہلو سے بیان کیا، کہیں کسی پہلو سے بیان کیا۔ انہوں نے سوال کیا تھا تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نے کئی زاویوں سے یہ بات بیان کی ہے، یعنی رویوں کے لحاظ سے اور فہرست بنائی ہے، احکام کے لحاظ سے اور فہرست بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لحاظ سے اور فہرست بنائی ہے۔ میری اگر آپ کتاب میزان میں دیکھیے تو اس میں اخلاقیات کے باب میں پہلے میں نے اس آیت کو بنیاد بنا کے گفتگو شروع کی ہے جو ہمارے ہاں جمعے کے خطبوں میں پڑھی جاتی ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربیٰ و ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یعنی پوری اخلاقیات کی بنیادیں بیان کر دی گئی۔ اس کے بعد پھر احکام کی فہرست ہے، اس میں سب سے زیادہ جامع فہرست ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک جگہ کا انتخاب کیا جس میں یہ بتایا ہے کہ خدا کے تعلق کے حوالے سے وہ جمال و کمال کیسے پیدا ہوتا ہے، تو یہ مختلف زاویے ہیں جس سے قرآن مجید یہ بتاتا ہے، کیونکہ انسانوں میں بڑا تنوع ہے، اس وجہ سے جتنا ظرف ہے جس کا وہ وہاں سے اتنا لے لیتا ہے۔
ٹھیک،
ایک بندہ مومن جو ہے وہ دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے، تو اس میں وہ یہ اس چیز کی آیت کی تلاوت کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو کائنڈلی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ قرآن کے مطابق صراط مستقیم ہے کیا، یعنی وہ کون سے اوصاف ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو اپنانے سے انسان جو ہے قرآن کے مطابق صراط المستقیم پہ چلنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔
ایک لفظ میں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ صراط مستقیم توحید کی راہ ہے، باقی سب کچھ اس سے متفرع ہوتا ہے۔ یعنی جب میں نے یہ بات مان لی کہ پروردگار ایک ہی ہے، تنہا وہی ہے جو میرا آقا ہے، وہ میرا مالک ہے، میرا رب ہے، میرا بادشاہ ہے، وہی ہے جس کا بندہ بن کر مجھ کو دنیا میں رہنا ہے، تو یہ صراط مستقیم میں نے اختیار کر لی۔ لیکن صراط مستقیم مجھے ملے گی کہاں سے؟ اس کو نماز میں ممثل کیا گیا ہے، یعنی ادھر میں یہ دعا کرتا ہوں اور ادھر اس کے فوراً بعد قرآن کا کوئی حصہ پڑھتا ہوں۔ یہ صراط مستقیم کی جو دعا کی گئی وہ دعا مستجاب ہوئی، خدا نے اس دعا کو قبول کر لیا، اور وہ دعا کس صورت میں قبول ہوئی ہے؟ وہ قرآن کی صورت میں قبول ہوئی ہے۔ یعنی قرآن کا تعلق دعا اور جواب دعا کا ہے۔ سورہ فاتحہ میں آپ نے صراط مستقیم کی دعا کی، اس کے جواب میں اللہ نے پوری کتاب آپ کو دے دی کہ یہ ہے جو آپ کو صراط مستقیم دکھائے گی۔ اب آپ قرآن کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہی بات معلوم ہوتی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، جدھر سے چاہیے پڑھیے، وہ آپ کو بالکل واضح طور پر بتا دے گا کہ پروردگار کی سچی معرفت کس اعتبار سے، وہ تنہا ہے، یہاں تک کہ آپ کے باطن سے آواز اٹھے کہ ملک الناس، الہ الناس، رب الناس، یعنی وہ میرا پروردگار ہے، میرا معبود ہے، وہ میرا بادشاہ ہے۔ یہ تینوں تعلق جو ہے، رب الناس کا تعلق، ملک الناس کا تعلق، الہ الناس کا تعلق، یہ واقعی قائم ہو جائے۔ قائم ہونے سے کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہ دنیا میں جا کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیں، آپ کے وجود پر قائم ہو جائے۔ یعنی آپ کے اندر سے جب ماں باد طبیعتی احساس کے ساتھ خدا کا تصور آئے تو وہ الہ بن کے آپ کے سامنے آئے، جب آپ کی اپنی حیثیت کے ساتھ تعلق ہو تو آپ عبد کی جگہ کھڑے ہو، آپ کا رب ہے، اور جس وقت اس کے قانون کو ماننے کا معاملہ ہو تو وہ ملک الناس، بادشاہ ہے۔ تو یہ چیز جو ہے جس وقت راسخ ہو جاتی ہے تو پھر انسان صراط مستقیم پر آ جاتا ہے۔ اب صراط مستقیم پر چلتے ہوئے کہیں پاؤں تھوڑا سا
ادھر ہو جائے،
کھڑا گیا، کہیں آپ پھسل گیا، اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ اللہ کی توفیق سے آدمی درست ہوتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ تائبون ہوتے ہیں، یعنی بار بار راستے کے اوپر آتے رہتے ہیں۔
جناب آپ کا سوال۔
آپ نے آغاز میں کہا کہ اگر انسان کا، قرآن کا جو مطلوب انسان ہے، اس کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ عبد ہے، اور قرآن مجید کی آیت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اب صرف اور صرف جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا اللہ تعالی نے مقصد عبادت رکھا ہے، تو آپ یہ ذرا اس کی وضاحت کر دیں کہ عبادت کا مفہوم کیا ہمارے جو معاشی پہلو ہیں یا معاشرتی پہلو ہیں یہ اس کو بھی محیط ہے، یا صرف اور صرف ایک مخصوص جو عبادت کا مفہوم ہمارے ہاں رائج ہے یا اسی تک محدود ہے؟ یہ
جس معنی میں آپ لفظ عبادت بول رہے ہیں اس معنی میں یہ لفظ یہاں نہیں آیا، اس کے لیے صحیح تعبیر ہے مراسم عبودیت، یعنی نماز ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، یہ مراسم عبودیت ہے، یہ عبدیت نہیں ہے. یعنی ایک چیز ہے کہ آپ خدا کے بندے بن جائیں، ایک یہ ہے کہ خدا کی بندگی کے اظہار کے لیے آپ کچھ مراسم اختیار کریں. تو وہ مراسم عبودیت ہیں جن کو ہمارے ہاں عبادات کہا جاتا ہے. اس آیت میں اس کا صحیح ترجمہ کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میرے بندے بن کر رہے ہیں. یعنی جب آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا کہ عبادت کریں، تو ہمارے ہاں چونکہ اردو زبان میں یہ عبادت مراسم عبودیت کے لیے رائج،
نماز روزہ وغیرہ کو سمجھا جاتا
ہے. تو بندہ بن کر آپ کو رہنا ہے، بندہ بن کر رہنا ہے خدا کے تعلق کے حوالے سے بھی. جب خدا کے تعلق کے حوالے سے آپ بندہ بن کر رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو مراسم عبودیت وجود میں آتے ہیں، نماز روزہ حج زکات، وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. جب آپ انسانوں کے حوالے سے بندہ بن کر رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کی سیاست، معیشت، معاشرت، ہر چیز گرفت میں آ جاتی ہے. یعنی آپ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر شعبے میں آپ کو بندگی کے تقاضے پورے کرنے ہیں. اور بندگی کے تقاضوں میں ظاہر ہے استکبار نہیں ہوگا، چگلی نہیں ہوگی، غیبت نہیں ہوگی، خدا سے سچا تعلق ہوگا، انسانوں کے ساتھ نصح و خیرخواہی کا معاملہ ہوگا، اللہ کے حدود کی پابندی کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی ہوگی، ان کے حقوق ادا کرنے ہوں گے. تو پھر عبدیت جس کو یہاں بیان کیا گیا، عبادت نہیں عبدیت، یہ اصل میں آپ کی پوری زندگی کا ایک رجحان ہے، پوری کی پوری زندگی کا ایک رخ ہے. یہ وہی چیز ہے جس کو سیدنا ابراہیم کے بارے میں کہا جائے کہ اسلم تو وجہی الیک، یعنی گویا اپنا آپ سب حوالے کر دیا اللہ تعالیٰ کے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو حوالے کر کے زندگی بسر کرنا ہے، نہ کہ محض مراسم عبودیت انجام دینا. وہ اس کا ایک بڑا اہم حصہ ہے، کیونکہ میرا اپنے پروردگار کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اسی سے ظاہر ہوتا ہے.
جی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ورحبانیت ابتدعوها ما اكتبنا عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے تین چیزیں بیان کی ہیں. ایک تو رحبانیت انہوں نے خود اختیار کی کہ انہوں نے بدعت اپنا لی، اور دوسرا یہ ہے کہ الا ابتغاء رضوان الله، انہوں نے اللہ رب العزت کی رضوان تلاش کرنے کے لیے یہ عمل کیا. اور پھر دوسرا اللہ رب العزت نے خود اس پر تبصرہ یہ فرمایا کہ فما رعوها حق رعایتها. تو اس آیت میں یہ تین چیزوں کی وضاحت فرما دیں، جزاکم اللہ خیر.
اس میں میرا زاویہ نظر ذرا مختلف ہے، میں اس کو بیان کر دیتا ہوں. ظاہر ہے کہ ہر شخص کا اپنا زاویہ نظر ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، میرے نزدیک آیت ایسے نہیں ہے، میں نے البیان میں اس کی توضیح بھی کر دی ہے. اس میں پہلی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ جو رحبانیت مسیحیوں نے ایجاد کی ہے، ظاہر ہے وہی زیر بحث ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کو اپنے دین کا کبھی حصہ نہیں بنایا، واضح کر دیا اس کو. یعنی انہوں نے اس کو اللہ کا ایک فریضہ سمجھ کے قبول کیا، اللہ کا مطلوب طریقہ سمجھ کے قبول کیا، فرما دیا کہ ما کتبنا، یہ ہم نے کبھی لازم نہیں کیا. پہلی بات یہ کہہ دی. دوسرے جہاں اللہ ہے وہ منقطع اللہ ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ جو چیز میں نے لازم کی لوگوں کے اوپر وہ کیا تھی، وہ ابتغاء رضوان اللہ تھی، اللہ کی رضامندی چاہنا، یہ حقیقی دین ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے یہ اختیار کر لی تھی، وہ ان کی بدعت تھی رحبانیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کو لازم نہیں کیا تھا، میں نے جو چیز لازم کی تھی لوگوں کے اوپر وہ کیا تھی، وہی سارے دین میں ہم پر لازم کی گئی ہے
کہ
اپنی پوری زندگی میں اللہ کی رضوان، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی چاہو.
ٹھیک.
اب تیسری بات کیا بیان کی گئی ہے، فما رو حق کر آیا تھا. یہ جو میں نے فرض کی تھی، کیا چیز فرض کی تھی؟
لگائے
رضوان. انہوں نے اس کے حدود کا لحاظ نہیں رکھا. یعنی جو چیز میں نے ان کو دی تھی اس کے حدود کا لحاظ نہ رکھنے کا نتیجہ کیا ہوا، کہ خدا ہی کی خوشنودی میں وہ رحبانیت میں نکل گئے. اس کے بعد اللہ نے کرم نوازی جو کیا آگے، اس کی بھی داد دیجئے. وہ یہ ہے کہ اس کے باوجود اگر غلط راستہ اختیار کرنے والے بھی سلیم التبع تھے، اپنی صحیح جگہ پر کھڑے تھے، میری رضامندی ہی میں نکلے ہیں، حدود سے کچھ تجاوز ہو گیا ہے تو معاف کر دوں.
جی جناب.
اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ریزننگ کا ایٹریبیوٹ رکھا ہے، تو قرآن میں جو قانون کا پورشن ہے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے پیچھے ریشنلٹی نظر آتی ہے، ریزننگ کی وجہ سے ریشنلزم وجود میں آیا. پر قرآن کا جو ایمانیات کا پورشن ہے اگر ہم اس کو عقل کے پیمانے پہ ناپیں تو اس میں کچھ واقعات ایسے ہیں کہ عقل کے ترازو میں اگر ہم دیکھیں تو تھوڑی مشکل پیش آتی ماننے میں.
مثلاً
تو
مثلاً کون سے؟
مثلاً حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا واقعہ ہو گیا، اور جو اس طرح کے جو دوسرے واقعات ہیں. تو قرآن کا جو مطلوب انسان ہے وہ کس حد تک ریشنلسٹ ہو سکتا ہے؟
یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ فلاں بات کو ماننے میں مشکل پیش آتی ہے، پہلے تو اس مشکل کو سمجھنا چاہیے، یعنی ایک بنیادی مقدمہ پہلے ہم طے کر لیں، وہ یہ کہ یہ کائنات آپ سے آپ ہے یا اس کا خالق ہے، پہلا سوال یہ. اگر اس کا خالق ہے اور اسی کو ہم عربی زبان میں اللہ کہتے ہیں، کسی اور زبان میں اور کوئی نام رکھ لیں، وہ ہمارا پروردگار ہے، تو اللہ کے بارے میں ہمارا تصور عقلی طور پر ہونا کیا چاہیے؟ کیا یہ کہ وہ کچھ قوانین کا پابند ہو کے روبوٹ بن چکا ہے، یا وہ فعال لما یرید ہے، علا کل شین قدیر ہے؟ کیا مانیں گے؟ یعنی عقل کیا کہتی ہے؟ آپ نے فرمایا نا عقل، تو عقل کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے کہ کائنات کا خالق کچھ فطرت کے قوانین کے اندر بندھا ہوا ہونا چاہیے، یا کائنات کے خالق کو ان سب چیزوں سے بالاتر جو وہ چاہے کرنے والا یزید و فی الخلق ما یشاء ہونا چاہیے؟
اصل میں ان کا شاید
یہی ہونا چاہیے،
ہونا
یہی
ہے.
عقل یہ کہتے ہیں
کہ جو ہے نا کچھ چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، جیسے آج کی ریشنلٹی سائنس پہ بیس کرتی، شاید وہ یہ
پہلے یہ سمجھ لیں کہ سائنس کیا چیز ہے. سائنس اس دنیا میں خدا کے بنائے ہوئے قوانین کے مطالعے کا نام ہے،
بالکل
وہ خدا کے مطالعے کا نام نہیں ہے. آپ اس کائنات کے اندر جو خدا کی ایک تخلیق ہے، یہ مخلوق ہے پوری کی پوری کائنات، یہ کن قوانین پر کام کر رہی ہے؟ جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے سائنس وجود میں آتی ہے،
ٹھیک،
اس سے خدا نہیں وجود میں آتا.
صحیح ہے،
خدا کو ماننا ہے تو اس طرح مانیے جس طرح کے ماننے کا حق ہے، ورنہ اپنے ذہن کا خدا بنا کے آپ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بات عقل میں نہیں آتی، پھر اللہ ہی عقل میں نہیں آتا. پھر وہی بات کہیے جو پرانے لوگ کہتے تھے کہ خدا جو ہے وہ ہمارے قیاس میں سماتا نہیں، خدا اندر قیاس مانا گنجت، پھر وہ کہیے اگر کہنا ہے تو. تو جب آپ خدا کو مانتے ہیں تو وہ چاہے تو پھر پتھروں کے نیچے سے ابراہیم پیدا کر دے، مسیح پیدا کر دے، پھر اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو میرے نزدیک آپ کہتے ہیں کہ یہ خلاف عقل ہے کہ حضرت مسیح بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، میں یہ کہتا ہوں یہ خیال کرنا کہ یہ خلاف عقل ہے، خلاف عقل ہے. اس لیے کہ خدا کو مان کر تو یہ لازمی نتیجہ اس کا کہ یہ ماننا پڑے گا کہ وہ جب چاہے اپنی کسی قدرت کا اظہار کر دے، پھر وہ میرے اور آپ کے بنائے ہوئے قوانین کا پابند ہوگا. اچھا، اس نے جو اپنی مخلوقات کے لیے قوانین بنائے ان کا پابند ہو جائے گا؟ اس نے تو کہیں یہ نہیں کہا. قرآن مجید میں اس نے جو اپنی صفات بیان کی ہیں وہ یہ تو نہیں بیان کی کہ جو قوانین میں نے بنائے ہیں اب میں ان کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. طبعی قوانین جو ہے ان کے بارے میں یہ بات اس نے کہیں نہیں کہی. وہ یہ کہتا ہے کہ میرے جو اخلاقی قوانین ہیں جو میں نے اپنے لیے بنائے ہیں، جو میری حکمت کے قوانین ہیں، ان کی میں خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن یہ کہ وہ ایک طرح سے رات اور دن لاتا ہے، جب چاہے گا اس کو تبدیل کر دے گا. وہ ایک طرح سے بچوں کو پیدا کرتا ہے، چنانچہ دیکھیے یہی بات کہی ہے کہ یہ کیا بحث کر رہے ہو مسیح علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں کہ وہ بن باپ کی ہو گئی؟ یہ جب تم انسان کی حیثیت سے بنے تھے اس وقت کوئی ابدی ماں باپ تھے بیٹھے ہوئے؟ میں نے مٹی سے معاملہ شروع کیا اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو اس وجہ سے یہ بات جب کہی جاتی ہے تو یہ میری عقل میں نہیں آتی کہ خدا ہے لیکن اس کو ہمارے تصورات کا پابند ہونا چاہیے. بھائی یا اس کو مانیے یا نہیں مانیے. اگر اس کو مانتے ہیں تو پھر وہ علی کل شین قدیر ہوگا. پھر اس کے بعد صرف یہ بحث ہوگی کہ قرآن مجید میں اگر کوئی معجزہ بیان ہوا ہے، بائبل میں اگر کوئی معجزہ بیان ہوا ہے، تو اس کو ہم ٹھیک سمجھ لیں. وہ خلاف عقل کیسے ہوگا؟ خلاف عقل تو اس کے الٹ ہے.
میں اس سوال کو ذرا سا ایک اور اینگل سے پوچھ لیتا ہوں. جاوید صاحب، قرآن مجید جو ہے وہ بھرا ہوا ہے اس بات پر، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور انسانوں کو، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تم عقلی طور پر کیوں اس بات کو نہیں سمجھتے. یعنی اللہ تعالیٰ ریشنلٹی کی بات کر رہا ہے. جب وہ ریشنلٹی کی بات کر رہا ہے تو جب اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں کہ آگ میں ابراہیم کا نہ جلنا، دریا کا جو ہے وہ دو حصوں میں بڑھ جانا، جب یہ چیزیں آتی ہیں تو وہ ریشنلٹی جو خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ریشنلٹی کے ساتھ معاملہ کرو، وہ نہیں آتی ہماری عقل میں.
کیسے نہیں آتی؟ مطلب میں یہ واقعہ بیان کروں گا اور اس کے بعد کہوں گا کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ میں اس کائنات کا خالق ہو کے کیا ابراہیم کو وہاں سے نجات نہیں دلا سکتا؟ یہ تو عین عقل کا تقاضا ہے. اصل میں عقل ہی سے تو ہم کام نہیں لے رہے ہوتے اس وقت. یعنی ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کے ہم اسیر ہیں ان میں خدا کو ناپ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ بالکل درست کہتا ہے کہ میں اس کائنات کا خالق ہوں اور تمہیں اس پر تعجب ہے، یعنی حیرت ہو گئی، یہ عقل سے کام لے رہے ہو کہ میں ایک بچے کو بن باپ کے پیدا نہیں کر سکتا. یہ خلاف عقل ہے کہ آدمی یہ اعتراض کرے. اس لیے کہ اگر عقل ہے تو پھر یہ اعتراض پیدا نہیں ہوگا.
ٹھیک جی جناب.
قرآن کی نظر میں عقل مند کون ہے؟ جس طرح کے سورہ بقرہ میں وہ مکھی والی مثال کے اوپر اعتراض کے جواب میں اللہ نے دو حصوں میں کیٹیگرائز کیا لوگوں کو، تو اس طرح اگر عقل مند کو ڈیفائن کیا جائے قرآن کی نظر میں؟
بہت اچھا سوال آپ نے کیا. عقل مند وہ ہے کہ جو یہ جانتا ہو کہ عقل کیا ہے اور اس کو اس کے حدود میں استعمال کرے. یہ سمجھ لیجئے کہ عقل کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ایک پوٹینشیل علم رکھا ہے، بالقوا علم. یہ خارج کی چیزوں سے جب متعلق ہوتا ہے تو اندر سے حکم نکلتا ہے اور اس چیز کو ایک مفہوم دے دیتا ہے. اس کے لیے پھر میں الفاظ ایجاد کرتا ہوں، اس سے زبان وجود پذیر ہوتی ہے اور ابلاغ شروع ہو جاتا ہے. یہ جو میرے اندر سے علم نکلا خارج کی چیزوں سے متعلق ہوا، اس سے کیا چیز وجود میں آتی ہے؟ مقدمات، پریمسز، وہ جس کو منطق کی اصطلاح میں تصور تصدیق کا ملنا کہا جاتا ہے. وہ جو پریمسز وجود میں آتے ہیں ان سے نئے نئے پہلوؤں کا استخراج کرنا، انفر کرنا، استنباط کرنا، یہ عقل کا کام ہے. تو جو آدمی اس صحیح اصول کے اوپر چیزوں کو دیکھے گا وہ عقل بند ہے. لہذا یہاں بھی میں نے یہی عرض کیا کہ پہلا مقدمہ جو ہے وہ کیا تھا کہ بات خدا کی ہو رہی ہے، جاوید احمد غامدی کی نہیں ہو رہی کہ اس نے مسیح کو بن باپ کے پیدا کر دیا. اگر تو یہ میرے بارے میں آپ کہیں یا اپنے بارے میں کہیں تو پھر تو بڑی خلاف عقل بات ہے، اس لیے کہ میرے حدود کے تو یہ خلاف ہے. جب آپ خدا کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں تو یہ عین عقل کا تقاضا ہے، اور جب آپ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں یا اس کا مذاق اڑاتے ہیں یا اس پر سوال کرتے ہیں تو حقیقت میں آپ خلاف عقل بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں بعض اوقات اس کا شعور نہیں ہوتا کہ ہم خلاف عقل بات کر رہے ہیں. پہلا مقدمہ ماننے کے بعد کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ خالق وحدہ لا شریک ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، فاعل لما یرید ہے، اس کو ماننے کے بعد اگلی بحث پیدا نہیں ہو سکتی.
ٹھیک ہے جی، آپ کی طرف آتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ایک، جیسے آپ نے فرمایا، مراسم عبودیت اور مسائل زندگی کے تفہیم کے سلسلے میں مختلف فقہوں میں ہم لوگ بٹ گئے، اور ود دی پیسج آف ٹائم اوور دا سینچریز یہ فقہی تقسیم جو ہے وہ بڑی گہری بھی ہو گئی اور بڑی شدید بھی ہوتی چلی گئی. تو آج جب ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن کا مطلوب انسان اس تقسیم کے ہوتے ہوئے اس مثالی مقام پہ کس طرح کھڑا ہو، کیا اس کا رویہ ہونا چاہیے ان معاملات کی تفہیم کے سلسلے میں، فقہ کے سلسلے میں، اور یہ جو اتنی زیادہ تقسیم ہو گئی ہے اس میں وہ کس طرح اس ساری چیز کو پاٹ سکتا ہے؟ اس تقسیم
فقہی تقسیم مثالی مقام جو ہو گئی ہے اس میں اب قرآن کا مطلوب انسان کہاں کھڑا ہوگا جاوید صاحب؟
ایک بات صرف،
کیونکہ اس ساری فقہ میں ہر ایک جو ہے وہ اپنی بنیاد وہی قرآن ہی سے لا رہا ہے.
ہاں ٹھیک ٹھیک ہے،
میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب تک آپ نے جتنے سوالات کیے ہیں ان کے جواب میں کہا ہے کہ ایک لفظ، ایک بات، تو یہاں بھی ایک بات، اور وہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ جانتے ہیں، جو کچھ جانتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ وہ آپ نے ان لرن کر دی. بس اس کے بعد نہ فرقہ باقی رہے گا، نہ تعصبات باقی رہیں گے. یعنی آپ تیار ہو گئے ہیں اس کے لیے کہ آپ جو کچھ جانتے ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، جو حقیقت سامنے آئے گی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ رویہ پیدا ہوتے ہی علم کے دروازے کھل جاتے ہیں. یہ رویہ پیدا ہوتے ہی فرقہ بندی کا خاتمہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھیے، میرے پاس وہاں کوالالمپور میں بہت سے مذہبی گروہوں کے لوگ، میری جو ماہانہ مجلس ہوتی تھی اس میں آ گئے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے خیال کے مطابق ہماری صحیح شناخت کیا ہے، جبکہ کہا گیا ہے کہ 72 فرقے اور ہے نا اس طرح کی باتیں لوگوں میں رہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی صحیح شناخت اس دن قائم ہوگی جب آپ تنہا اس شناخت پر کانے ہو جائیں گے جو خدا نے آپ کے لیے مقرر کی.
بہت مسلمون سماؤن،
اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ میں مسلمان. یعنی جب آپ باقی اپنی شناختوں سے دستبردار ہو جائیں گے تو بس وہی آپ کی صحیح شناخت کا قائم ہو جانا ہے. یعنی میرا تعارف کئی پہلوؤں سے ہے نا، میرا ایک نام ہے جو میری ماں نے رکھا ہے، میرا ایک وطن ہے جس سے میری ایک نسبت ہے، میری ایک برادری ہے ان سے بھی میرا ایک تعلق ہے. یہ میری مختلف شناختیں ہیں بحثیت انسان، لیکن میری مذہبی شناخت ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہوا سماکم المسلمین، مجھے اسلام کا ماننے والا کہا گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ کبھی آپ نے غور کیا کہ جب بھی کوئی مذہب انسان ایجاد کرتا ہے یا مذہب میں کسی فرقے کی بنیاد رکھتا ہے تو ہمیشہ نسبت آدمی سے ہوتی. مسیحی، بدھ، آپ سب کا دیکھتے چلے جائیے، ہر جگہ یہی صورت ہوگی. معاف کیجیے گا ہندو کے بارے میں سوال نہ کیجیے گا، وہ اصل میں زمین سے تعلق کا نام ہے، وہ تو مذہب بعد میں بنا ہے، مذہب میں وہاں بھی یہی ہے، یعنی کسی شخص سے آپ تعلق پیدا کریں گے، اس کے حوالے سے تعارف کرائیں گے، آپ دیکھیے کہ یا وہ کوئی مدرسہ ہوگا، دیوبندی، بریلوی،
حنفی، یہ ساری
حنفی، شافعی، یہ شناختیں ہمیشہ آدمی تک لے جاتی ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ہمیں تو محمدی کا نام بھی نہیں دیا گیا،
وہ بھی نہیں کہا گیا،
ہمارا نام مسلمان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں انسانی شناختوں سے اٹھا دیا گیا ہے، اور اٹھا کر یہ کہا گیا ہے کہ تمہاری مذہبی شناخت کیا ہے، وہ یہ کہ تم خدا کے سامنے سرنڈر کر رہے ہو، اپنے آپ کو پروردگار کے حوالے کر رہے ہو، تو تم اپنے آپ کو مسلمان۔ تو آج میں نے کہا کہ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بہت مطلب ہے گروہوں کے لوگ تھے، تو میں نے کہا آج سے ایک فیصلہ کر لیں کہ آج سے آپ کی شناخت صرف مسلمان ہوگی، آپ کے اندر ایک ایسی باطنی تبدیلی آئے گی جو اگلے دن دنیا بدل ڈالے گی۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ ہمیں یہ جو شناخت اللہ کی مقرر کرتا ہے یہ اب اتنی عزیز نہیں رہی جتنی کہ وہ شناختیں عزیز ہو گئی ہیں جو ہم نے خود قائم کر رکھی ہیں۔ تو میری مذہبی شناخت ایک ہی، وہ اسلام۔
تو جب آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کو ان لرن کریں، تو اس کے بعد جو نیکسٹ لرننگ ہے اس کی طرف ذرا گائیڈ کیجئے کہ وہ ہمارا عمومی رویہ کیا ہونا چاہیے۔
اس کے بعد آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، آپ کے لیے علم کے دروازے واہ ہو جائیں گے، اب آپ کے گرد و پیش سے علم آپ کے پاس آنے لگ جائے گا، کیونکہ وہ بات جو میں اکثر کہتا ہوں، جس وقت مجھ سے بھی کوئی آدمی سیکھتا ہے یا وہ چاہتا ہے کہ میرے نقطہ نظر کو سمجھے، تو میں ایک تنبیہ کا جملہ کہتا ہوں ہمیشہ، اور وہ یہ ہے کہ میں پیغمبر نہیں، مجھ پر وحی نہیں آتی، اور اب کسی پر بھی نہیں آتی۔ محمد الرسول اللہ کے بعد سب انسان ہیں، جو کوئی بھی آپ کو دین بتا رہا ہے وہ اپنی تحقیق کے مطابق بتا رہا ہے یا اپنے بزرگوں کی تحقیق کے مطابق بتا رہا ہے، یہ سارے انسان تھے۔ اس کو مان کر جب آپ مجھ سے دین سیکھیں گے تو کبھی میرے تعصب میں مبتلا نہیں ہوگا۔
بالکل ٹھیک،
بس یہ فیصلہ کر لیں، اس لیے کہ پھر آپ کی دلچسپی مجھ سے نہیں ہے، پھر آپ کی دلچسپی زید سے یا بکر سے نہیں ہے، پھر آپ کی دلچسپی بات سے ہے۔ میری بات آپ کے علم و عقل کے معیارات پر پوری اترتی ہے، ایک آپ وہ مان لیں، اور کوئی دوسری بات کسی دوسرے کی علم و عقل کے معیار پر پوری اترتے وہ مان لیں، بلکہ میں تو آپ سے درخواست کروں گا کہ وہ بات مجھے بھی سمجھائیں، میں بھی محتاج ہوں کہ مجھ تک اگر صحیح بات پہنچ جائے تو میں اس کو قبول کر لوں۔ تو جس وقت آپ اس ایٹیچیوڈ کو اختیار کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ جھگڑے، یہ لڑائیاں، یہ مرنا مارنا، یہ ختم ہو جاتا ہے، پھر حقیقی مکالمے کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ حقیقی مکالمہ وجود میں کب آتا ہے؟ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بڑے عالم ہیں، وہ اس پر لیکچر دے رہے تھے کسی مجلس میں، مجلس کا عنوان ہی مکالمہ تھا، تو وہ بتا رہے تھے کہ مکالمے کے آداب کیا ہیں، تو ان بہت سی چیزیں بیان کی۔ میرے نزدیک ایک ہی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جب مکالمے میں شریک ہوں تو یہ طے کر کے شریک ہوں کہ آپ کی بات غلط ہو سکتی
اور دوسرے کی بات صحیح ہو سکتی ہے،
بس یہ ہے وہ جگہ جہاں سے مکالمہ شروع ہوتا ہے۔ جب آپ یہ طے کر کے بیٹھے ہیں کہ نہیں، مجھے تو غلط ثابت ہونا ہی نہیں ہے، دوسرا ہر حال میں غلط ہے، مجھے اس کی غلطی واضح کرنی ہے اس کے اوپر، اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے، تو یہ نفسیات ہی بالکل اور ہے، اس سے مکالمہ نہیں ہو سکتا۔
وہ اپنی رائے کی قطعیت کے اوپر اتنا زیادہ متشدد ہو جاتے ہیں ہم،
اس لیے کوئی انسانی سطح سے اوپر چلے جاتے ہیں نا، یعنی اور اگر آپ یہ بات کہیں تو اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں کہ اچھا پھر ہمارے ایمان میں کمزوری آ جائے گی۔ بھائی یہ ایمان کی کمزوری نہیں ہے، مجھے پورا ایزان ہے کہ میرے پاس اللہ کا دین ہے، لیکن اس کا فہم تو میرا فہم ہے۔
خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تم اس سے بہتر لے آؤ تو میں،
قرآن مجید میں ہے
جی،
قرآن مجید کی
اس سے بہتر تم لے آؤ
کہ عہدہ منہما لے آؤ، میں تورات اور قرآن پیش کر رہا ہوں، اس سے کوئی اور ہدایت کی زیادہ بڑی چیز لے آؤ، تو میں اس کی پیروی کر رہا ہوں،
اس کی پیروی۔
یہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی شبہ ہے کہ آپ حق پر یا نہیں، نہیں، یہ اس ایٹیچیوڈ کو،
اس رویے کو
بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم ہدایت کے پیرو ہیں، ہمیں ہدایت چاہیے، اور یہ ہدایت ہو سکتا ہے آپ کے پاس، تو میرا دین محمد الرسول اللہ کا دیا ہوا دین ہے، لیکن اس سے میرا تعلق میرے فہم سے پیدا ہوا ہے، اور میرا فہم ایک انسانی فہم ہے، اس میں کہیں غلطی ہو جائے گی، کہیں کوتاہی ہو جائے گی، اپنی غلطی پر نظر ثانی کے لیے تیار ہونا، اپنی کوتاہی کو ماننے کے لیے تیار ہونا، یہی اصل میں مکالمے کی حقیقی روح پیدا کرتا ہے، اور یہی چیز ہے، یہ آپ سیاست میں لے آئیے، آپ مذہب میں لے آئیے، آپ سماج میں لے آئیے، آپ معیشت میں لے آئیے، ہر جگہ رحمت پیدا ہو جائے گی، لیکن اس کو اٹھا دیجئے بیچ میں سے، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے سر پھاڑے جاتے ہیں، کیسے ایک دوسرے پر دشنام ترازی کی جاتی ہے، پھر تو یا آپ کے جیب میں تیرے الزام ہوگا یا سنگ دشنام ہوگا.
جناب آپ بتائیے سوال.
دو پہلو ہیں, ایک ایک بندہ اپنی زندگی ساری گزارتا ہے رحمان کا بندہ بن کر, اور دوسرا بندہ ہے وہ ساری زندگی فسق و فجور میں اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے. تو اگر وہ آخر وقت میں توبہ کر لیتا ہے, اور دوسرا بندہ اگر آخر وقت میں مثلا دین کو چھوڑ جاتا ہے, یعنی اس کی موت یعنی بے دینی پر آتی ہے ایسا کہہ لیں, تو کیا دونوں کا انجام, یہ اس پہلو سے دونوں کا انجام ایک جیسا ہے؟ دوسرا پہلو یہ کہ کیا عدل کا تقاضے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہیں کہ ایک بندے نے پچھلی ساری زندگی میں نیکیاں کی, آخر وقت میں اگر اس کی موت کہہ لیں کہ حالت کفر پر بھی اگر آ گئی تو کہ پچھلی ضائع ہو جائیں گی, اسی طرح جس نے جو پچھلی ساری زندگی فسق و فجور میں گزاری اور آخر وقت میں ایمان لے آیا تو اس کا انجام کیا ہوگا, اسی بنیاد پر وہ جنتی ہو جائے گا؟ یعنی یہ ایک شبہ ہوتا ہے, لوگ اس بارے میں بہت لوگ یہ اعتراض کرتے بھی ہیں کہ عدل کا اللہ تعالیٰ کا تقاضا کیا ہے ان دونوں لوگوں کے معاملے پر.
ٹھیک ٹھیک ہے,
یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عرصہ امتحان مقرر کیا ہے. یہ عرصہ امتحان ہمارے شعور کی عمر کو پہنچنے سے شروع ہوتا ہے اور یہ موت کی ہچکی تک جاری رہتا ہے. اس عرصہ امتحان میں آپ کو پورے کے پورے عرصے میں ایک جگہ پر قائم رہنا ہے, یعنی اگر کہیں کوئی پاؤں پھسلے تو پھر کھڑا ہو جانا ہے, اگر کہیں گرے تو پھر اٹھ جانا ہے. یہ اس کی بنیاد ہے. اس لیے اگر تو آپ کا رویہ یہ ہے تو آپ کامیابی کے راستے پر ہیں. اگر خدا نخواستہ آپ پھسل گئے تو دیکھیے, جس کو آپ نے بیان کیا نا کہ ساری زندگی نیکی کی, خیر کو اختیار کیا, آخر میں بنیادی حقائقی کا انکار کر دیا, تو یہ تو اس آدمی نے اپنا نامہ اعمال خود صاف کر دیا. اب عدل یہی ہے کہ اس کے ساتھ اسی کے لحاظ سے معاملہ کیا جائے. عدل یہ نہیں ہے کہ اب پیچھے دیکھا جائے. اس کی وجہ یہ کہ یہ اس کے اپنے اقرار سے ہوا ہے. ہاں, اس نے اپنے نامہ اعمال کو خود صاف نہیں کیا, اونچ نیچ ہوتی رہی, غلطیاں بھی ہوتی رہیں, توبہ اور ندامت بھی ہوتی رہی, آگے بھی بڑھتا رہا, پیچھے بھی ہٹتا رہا, آخر میں کچھ اس کی زبان سے بری بات نکل گئی, اچھی بات نکل گئی, پھر یقیناً یہی ہوگا کہ اللہ اس کے مجموعی رویے کو دیکھے گا. لیکن جس آدمی نے آخر میں یہ کہا کہ میں خدا سے باغی ہو رہا ہوں, تو وہ تو اس نے اپنا نامہ اعمال خود صاف کر دیا ہے. ایسے ہی جس وقت ایک انسان ساری زندگی فسق و فجور میں ڈوبا رہتا ہے, وہ توبہ کرتا ہے, تو توبہ چیز کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس نے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے پاؤں میں ڈال دیا ہے, اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے. اس کی آنکھوں میں اب ندامت کے آنسو ہیں, وہ درخواست لے کے حاضر ہو گیا ہے. تو توقع یہی ہونی چاہیے کہ اس کا مالک پیچھے نہ دیکھے. چنانچہ اسی وجہ سے فرمایا کہ میرے بندو, اور دیکھیے وہاں پر بھی یا عبادی, یعنی اللہ تعالیٰ کتنی محبت سے یہ کہتے ہیں, اگر تم نے بڑے سے بڑے ظلم کا ارتکاب کر لیا ہے تو آ جاؤ میرے پاس, لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو ایسا نہیں ہے کہ میں آپ اس کے قواعد بیٹھ کے بنائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ بتا دیا ہے کہ تمہارے رویے کیسے کنسسٹنٹ ہونے چاہیے, کون سی چیزیں قابل معافی ہیں, کون سی چیزیں قابل معافی نہیں ہیں. تو جو چیز قابل معافی نہیں ہے وہ اگر آپ غور کریں صرف ایک ہے, باقی سب کچھ قابل معافی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ خدا کے مقابل میں کھڑا ہو جانا. اصل میں اس کی ایک انتہائی صورت ہے ہی شرک. ورنہ اگر آپ توحید کو مانتے ہیں, دل کی گہرائیوں سے مانتے ہیں, آپ خدا کے مقابل میں کبھی کھڑے ہو ہی نہیں سکتے. پھر غلطی ہوگی, کوتاہی ہوگی. تو خدا کے مقابل میں کھڑا ہونا استکبار ہے, اور جنت کا دروازہ مستکبر کے لیے نہیں کھل سکتا. بس یہ بات قرآن نے بیان کر دی ہے. تو اس وجہ سے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو امتحان کا طریقہ مقرر کیا گیا ہے, فیصلہ اس کے مطابق ہو, نہ کہ اس سے مختلف کر ڈالا جائے. تو امتحان کا طریقہ یہ مقرر کیا گیا ہے کہ آپ کو شعور کے پہلے دن سے لے کر ایک تائب انسان کی زندگی بسر کرنی ہے آخری وقت تک. اس میں دیکھیے, میں نے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ کو بالکل ایک معیار پر کھڑے رہنا ہے, نہیں, ایک تائب انسان کی اپنے رب کے حضور میں سرف گندہ, بار بار لوٹنے والا, اس کا دامن پکڑنے والا, اپنی پیشانی اس کے پاؤں میں رکھ دینے والا, یہ ہونا چاہیے.
انہی کی بات کو میں کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں کہ اگر انسان اپنی زندگی کو اللہ کے راستے پر چلاتا ہے اور آخرت میں موت کے وقت اس کا جو ہے وہ ایمان والی کیفیت نہیں رہتی, تو اگر یہ امکان موجود تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی, کس طرح کی دعائیں کہ آخری خاتمہ میرا ایمان پر ہو, پھر ان چیزوں کی جو دعا جو ہے وہ کرنے کی کس وجہ سے جو ہے وہ ضرورت پیش آئی؟ کہ اگر انسان جو ہے وہ ارادہ تو کرتا ہے صراط مستقیم پہ چلنے کا, لیکن آخر میں پھر وہ جو ہے وہ اس کی موت ان حالات میں واقع ہوتی ہے کہ وہ دین پر.
دیکھیے یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ بندے کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے
جی,
لیکن اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں
جی.
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کسی عمل کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا, میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا, میں جو کروں گا وہ کمال عفو درگزر کے ساتھ کروں گا. یہ اللہ کے, بندے کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ بندے کو یہی کھڑا ہونا چاہیے کہ مالک میں نے ارادہ کیا ہوا ہے, عزم کیا ہوا ہے, لیکن ثابت قدم تو ہی رکھے گا, میں اپنی عاجزی کا اعتراف کروں. دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا بشارتیں مل گئیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر یہ نسبت خاک رب عالم پاک صحابہ کرام
جی.
صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی رضی اللہ عنہم و رضو عنہ, لیکن خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ مادری ما یفعل بی, میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ خدا پر عدم اعتماد نہیں ہے, یہ بندگی کا اظہار ہے. یعنی باوجود اس کے کہ مجھے بشارت دی گئی ہے, باوجود اس کے کہ مجھے پیغمبر بنایا گیا ہے, میں اس بات سے لرزا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے کی زد میں نہ آ جاؤں. آپ دیکھیں کہ خدا پیغمبر بنا کے بھیجتا ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ. یعنی کروڑوں اربوں انسانوں کے اندر سے کسی کو منتخب کر لینا کہ تم میرا پیغام پہنچاؤ گے, بہت بڑا منصب ہے. اچھا یہ منصب بہت سے پیغمبروں کو ملا, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملا. آپ ذرا سورہ حاقہ میں دیکھیے کیا کہا ہے کہ میں نے ایک ذمہ داری دی ہے, اس ذمہ داری پر آپ کو فائز کیا گیا ہے. وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. یعنی آپ ذرا اس کے تیور دیکھیے کیا ہے کہ یہ ہم نے بھیجا, اگر ادنا درجے میں بھی اپنی طرف سے کوئی بات اس میں کہہ دی تو ہم اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑیں گے اور رگے جان کاٹ دیں گے اور ان میں سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. تو یہ جگہ ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. اسی چیز کو صحابہ میں سے سب سے بڑے عارف نے بیان کیا تھا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ ساری دنیا جہنم میں جائے گی اور ایک آدمی جنت میں جائے گا تو مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا, لیکن اگر کہا جائے کہ ساری دنیا جنت میں جائے گی ایک جہنم میں جائے گا تو مجھے خدشہ ہے, اندیشہ ہے کہ میں وہ نہ ہو جاؤں. تو اصل میں اس بیم و رجا کے ساتھ زندگی بسر کرنا یہ ایک بندہ مومن کا کام ہے, یہ ہماری عاجزی ہے. کیوں؟ اگر آپ اس زوم میں مبتلا ہو جائیں کہ آپ کو تو کچھ نہیں ہونا. دیکھیں قرآن مجید نے یہود کو کتنی سخت تنبیہ کی ہے جب انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں, چہیتے ہیں
جی,
چھوٹی موٹی غلطیاں کیا ہیں, ہو ہی جائیں گی معاف. اس کو گوارا نہیں کیا, یہ فرمایا کہ اس سے پہلے میں جو پٹائی کرتا رہا ہوں تمہاری 2000 سال کی تاریخ میں یہ چہیتوں کی پٹائی تھی, تو میرا قانون بے لاگ قانون ہے. اس سے خوف بھی کرنا چاہیے اور اللہ سے سچی محبت اور اس پر اعتماد بھی کہ وہ اپنے بندوں کو کیسے سزا دے گا, یعنی ہم بندے ہیں اس کے, اس اعتماد سے جینا چاہیے اور اس خوف سے جینا چاہیے.
ٹھیک, تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین آج ہم نے گفتگو کی قرآن مجید کا مطلوب انسان. بہت سارے ایسے سوالات تھے آج بھی کہ جس کا احاطہ ہم اس پروگرام میں نہیں کر سکے. ہم انشاءاللہ تعالی اسی پروگرام کو کنٹینیو کریں گے, اپنے اگلے ایپیسوڈ میں اسی ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اور یہیں سے گفتگو کی ابتدا کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے.